عمرے کی ممانعت کے بیان میں تھا۔ پہلی حدیث عشاء صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اس کے فائدے میں دیکھے تھے بعض صوفیہ کرام نے ان شرائط کے مطابق گانا سنا ہے، فقہا اور آ کے لیے گائی ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں۔ البتہ جو لوگ بدون ان شرطوں کے سنتے ہیں گمراہی میں ہیں، اپنے نفس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شرائط کی تفصیل ایک رسالہ ہے حق کے سماعت میں بخوبی موجود ہے۔ دوسری حدیث ارشاد ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت خریدو گانے والیوں کو، نہ ان کو بیچو، اور ان کی قیمت حرام ہے، اور اسی کی مثل میں نازل ہوئی ہے، یعنی اور بعض آدمی ایسا بھی ہے جو قرآن سے اعراض کر کے ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے۔ تیسری حدیث ارشاد ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک مجھ کو میرے پروردگار نے تمام عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور آلات لہو اور مضامین اور بتوں اور سلیم اور جاہلیت کے کام کے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی حدیث ارشاد ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کے بیان میں، اور جب ظاہر ہو جائیں گانے والیاں اور آلات لہو، اس کے بعد اور نشانیاں بیان کر کے فرمایا انتظار کرو، اس وقت سرخ یعنی سرخ ہوا کا، یہ سخت آندھی کا، اور زلزلے کا، اور زمین میں دھنسنے کا، اور مسخ یعنی صورتیں بدلنے کا، اور پتھر برسنے کا، اور ایسی نشانیوں کا جو لگاتار آوے، جیسا کہ لڑی جس کا دھاگا توڑ دیا جاوے لگاتار گرتی ہے۔ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا تعالی شانو نے، سو کیا تم اس کلام پاک سے تعجب کرتے ہو اور اس پر ہنستے اور روتے نہیں، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو یعنی گانے بجانے وغیرہ میں مبتلا ہو؟ اضافہ نافع سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا، بس انہوں نے ایک مزمار کی آواز سنی اور اپنے ہر دونوں کانوں میں دونوں انگلیاں رکھ لی، اس راستے دوسری طرف ہٹ گئی۔ پھر دور جانے کے بعد اس سے فرمایا، اے نافع تو کچھ اس کی آواز سنتا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں، بس اپنی انگلیاں کانوں سے نکال لی اور کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بانسری کی آواز سنی اور اسی طرح کیا جس طرح کہ میں نے اب کیا۔ نافع نے کہا کہ میں تو چھوٹا بچہ تھا، اس واسطے مجھ کو کان بند کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ فائدہ جس چیز سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پرہیز فرمائیں، اس میں منہمک ہونا کس قدر برا ہوگا، اس کو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہماری بھی دلوں کی کامل اصلاح فرما دے، اور ان چیزوں کی کراہیت اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے۔ اصل بات تو دل میں اتر جانے کی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے جبے سے پہلے بیان میں بھی اسی طرف اشارہ فرمایا کہ آج کیا کہا جاتا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، یہ جملہ عام ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ چلیے ہمیں اس پہ مزاق ہے، اور وہاں یہ حال ہے کہ جو بھی سنا، یعنی اس آواز کو سننے سے اتنی تکلیف ہوئی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس اور دور چلے گئے، اور پھر فرمایا کہ یہ مفہوم جس کا ہے کہ نفاق کا بیج بوتا ہے اور ہمیں مزہ آتا ہے، ہم نے روح کی غذا قرار دے دیا، نفس کی غذا کو روح کی غذا قرار دے دیا، نفس اور روح کی تمیز ختم ہو گئی. کیونکہ دل کے اوپر نفسانیت جب غلبہ کر لیتی ہے اور روحانیت مغلوب ہو جاتی ہے، اب نفس کو مزہ آتا ہے، نفس اپنے مزے کا طالب ہے، اسی کے پیچھے لپکتا ہے. اب غلبہ تو دل پر کس کا ہے؟ نفس کا. ہم نے اس کو روح قرار دے دی، پھر اس کو روحانی مزہ سمجھنے لگے، روحانی تسکین سمجھنے لگے. حالانکہ اگر روح کے اندر لطافت آ جائے اور روحانیت غالب ہو جائے اور نفسانیت مغلوب ہو جائے تو یہی آوازیں اتنی ان سے کراہیت ہوگی اور اتنی اذیت ہوگی کہ جو بیان سے بھی باہر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ایسے بندے ہیں کہ جن کے اندر انقلاب آیا، تبدیلی آئی، پہلے انہی میں ان کا انہماک رہا، پھر اللہ نے ان کو جو لطافت عطا فرمائی اور دل کے اندر شفافت عطا فرمائی اور دل کے اندر روحانیت کا جب غلبہ ہوا تو انہی چیزوں سے ان کی نفرت بھی شدید ہو گئی کہ اب اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پہلے ان سے مزہ لیتے تھے لیکن اب تکلیف ہوتی ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے. یہ تبدیلی ہے. لیکن یہ تبدیلی دل کے اندر آتی ہے. جس کے لیے ہم بھی بیٹھتے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، ہمارا یہ مل بیٹھنا بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر تبدیلی ہے. اصل تبدیلی دل کے اندر بھی ہے. اصل میں بات سے بات نکل چلتی ہے نا. اصل تو موضوع مفتی صاحب کا امانت کو بیان کرنا تھا، امانت کی قسط بیان کرنی تھی. یہ آغاز جوارے بھی اللہ کی امانت ہے جو ہمیں دیے گئے ہیں. ان میں خیانت ان کا غلط استعمال ہے، یہی موضوع چلا تھا، اسی میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب ایک کام کے لیے اللہ نے کہا گیا ہے ان اعضاء کو اسی میں استعمال کرنا، اگر اس میں استعمال نہیں کر رہے اس کے عکس کر رہے ہیں تو کیا اب یہ خیانت ہو گئی. تو اس کان کا استعمال کیا ہے اور اس کی خیانت کیا ہے، آنکھ کا استعمال کیا خیانت کیا ہے، اسی کو بیان فرما رہے ہیں. آنکھ کی خیانت کا تو ذکر بھی فرما دیا گیا، یہ لفظ خیانت ہی لایا گیا کہ اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت. تو آنکھ کی امانت کیا ہے کہ آنکھ کو استعمال کرنا اللہ کی منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق. اگر اس کے خلاف تو خیانت ہے. یعنی منع فرمایا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کو نہ دیکھو، اور اس کا دیکھنا کیا گیا خیانت. اور خیانت کی آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی میں اس طبقے سے جس کا کچھ دین سے تعلق ہے، جن کے اندر کچھ دین کی رمق ہے، حیا کی رمق ہے، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی مجلس کے اندر اپنے دینی احباب کے ساتھ ہوتے ہوئے نفس اگر اس خیانت کا تقاضا کرے، نفس یہ گندا تقاضا کرے غلط چیز کو دیکھنے کا اور موقع بھی میسر ہو، تو کبھی یوں سر پھیر کر نہیں دیکھے گا. کیوں نہیں؟ جس کے اندر حیا کی رمق ہے اتنی ضرورت تو نہیں ہوگی، ہوتی کیوں؟ ایک بھرم ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نیک بندہ ہے، یہ دیندار ہے، اندر حیا ہے، حیا روک رہی ہے، اندر کا حیا کا تقاضا ہے کہ سب کے سامنے یوں نہ دیکھے، لیکن بعد کا یہ روک کتنا جڑ پکڑے ہوئے ہوتا ہے کہ رہ نہیں سکتا، نفس کے ہاتھ تو مغلوب ہو جاتا ہے کہ ایسا ظالم نفس ہے، اللہ اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا ہے، یہ بات نہیں آتا، یہ مچلتا رہتا ہے مچلتا رہتا ہے، تقاضا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، جب روگ دل میں جس کے گڑ گیا تو رہ نہیں سکتا اس کے تقاضے کو پورا کیے بغیر، اب یوں کرنا تو مشکل ہے، جائے یوں کرنا ہے پھر کیا کرے گا، کرنا کیوں سے دیکھ لے گا، یعنی سب کے سامنے چہرہ ایسے ہی ہے لیکن آنکھ کے گوشے سے، اور آنکھ کے گوشے سے دیکھنے کے بعد بڑا مطمئن ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، صحیح ہے نا، مولوی صاحب بھی تھے، پیر صاحب پیر صاحب بھی تھے، لوگوں کی نظروں میں کیونکہ ایسا تو کیا نہیں، کسی کو تو پتہ چلا نہیں، نیک کے نیک ہی رہے لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ آنکھ نے حرکت یوں تو کی نہیں، چہرہ سامنے ہی ہے تو کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس کی آنکھ نے گندی حرکت کر لی ایک گوشے سے، اس گندی حرکت کے پھر اثرات بھی پڑتے ہیں، تاثیر ہے اللہ نے رکھی ہے، گندگی کی اپنی تاثیر ہے، اس کا تعفن ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا، وہ دل پر پڑتا ہے پھر دل اس سے گندے مزے لیتا ہے، تو یہاں اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، ان سب کے سامنے بزرگ بنے بیٹھے ہو، ان سب کے سامنے تم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو، تمہارا بھرم قائم ہے، لیکن یہ جو تم نے حرکت کی، جو آنکھ کی آنکھ کے گوشے سے ہے، اور آنکھ کے گوشے سے جو حرکت کرنے کے بعد جو کسی کو یہاں پتہ نہیں چلا اور دل نے گندے مزے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دل کے اندر بھی میں جھانک رہا ہوں، اب جس کے دل کے اندر واقعی یہ استحضار ہوگا کہ میرے آنکھ کی یہ ہلکی سی جو حرکت ہے نا، یہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میرے دل کے اندر جو یہ گندے مزے چل رہے ہیں اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کو ضرورت ہوگی ایسے جی، ضرورت نہیں ہوگی، اللہ ہماری کمل اصلاح فرما دے، اللہ ہماری دل کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری خلوت و قدرت فرما دے، ایک خیانت تو یہ ہوگی مجمع کے اندر بھی کہ بھرے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے اور گندا کام کر لیا، کسی کو پتہ نہیں کیوں، ایک خیانت کیا تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا کہ کون دیکھنے والا ہے، نیٹ کے ذریعے اور ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل تو آ گئی ہیں، اب تو بے دھڑک، اب اس کی نگاہ کیسے پھر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے، اب یہاں کیا رکاوٹ ہے کہ کوئی تو بیٹھا ہی نہیں ہے، ایک صاحب کی شکایت اس کی بیوی نے کی ہمارے کافی صاحب سے، سید الرائے صاحب سے، ان کے کو تعلق والے تھے، بیچاری مجبور ہو گئی تھی کہ میرے میاں رضائی کے اندر کمبل کے اندر ہیں موبائل کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں کہ میں سوئی ہوئی ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں پھر چلے، رات کے سناٹے میں اندھیرے کے اندر رضائی اوپر اوڑھ کے ہے، اب یہ ایسی چیز آ گئی ہے، بتاؤ اس سے کیا روکے گا، روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہی اندر جو آیا ہے، دل کے اندر اگر استحرار ہے کہ میری اس حرکت سے میرا اگلا واقف ہے، اس سے چھپ نہیں سکتا، کوئی میرے دل کے اندر کا ایسا گوشہ اس سے مخفی نہیں ہے، یہی روکے گا، ورنہ بات تو امانت میں خیانت کیا رکھے نا، نہ کہ امانت کا مفہوم تو بہت ہی وسیع ہے، ہمارے ذہن میں تو ایک ہی ہے بس، کسی نے مار رکھا دی، چیز رکھا دی، بس یہ امانت ہے واپس کر دو، یہ آزاد کی امانت کہ جس کے لیے اللہ نے بنائے ہیں اور جس کے لیے حکم ہے اس کو نہ کرنا، اس کو غلط استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہو گئی؟ اندر کے بریک فیل ہو گئے، اندر کے بریک. اللہ ہم سب کی سب تعریف فرما دے. میں نے لفظ استعمال کیا سب تعریف فرما دے، کیا مطلب ہے؟ پردہ پردے کا مطلب کسی کو بتانا چلے، یہ ہے نا. اور اللہ ستار العیوب بھی ہیں، وہ ڈالتے ہیں جی، عام نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کچھ کیا خاص ہی حالت آ جائے جب بالکل ڈٹائی پہ اتر آئے، پھر اللہ کبھی کھول بھی دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر کیا رابطہ ہے، نہیں کھولتے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ستاری فرماتے، ایک ستاری کا ہمارے ذہن میں جو تصور وہ یہی ہے کہ اللہ اس پر کیا کیا پردہ پڑا رہے، پتہ نہ چلے، یعنی ہم کرتے رہے. ہم یہ گڑبڑ کرتے رہے، اللہ ستاری فرماتا رہے. اصل ستاری اللہ سے یہ سوال کریں کہ اسی پردے میں اللہ ہماری یہ غلط عادت ہم سے چھڑا دے. آمی. یہ ہے اصل معاملہ، کہ جہاں کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے اندر میں کیا گڑبڑ چل رہی ہے، یا اللہ اسی چادر تاری کی چادر میری غلط عادت بھی مجھ سے، ورنہ بھائی اس دن تو کھول دیں گے، یوم قبل السرائر سب کے بیت کھل جائیں گے. اگر یہاں توبہ نہ کی ان حرکتوں سے، اللہ کے آگے رو گڑ گڑا کر اپنی حرکتوں سے توبہ نہ کی، تو اس دن اللہ سب کے سامنے لے آئیں گے، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ بچائے. اللہ والے ڈرتے نہیں ہیں، اس دن کی رسوائی سے. تو اس لیے دل پر محنت ہے ساری کی ساری جائے، اس لیے دل کی اصلاح میں ساری اصلاح ہے، دل کے بگاڑ میں سارا بگاڑ ہے. تصوف اسی دل کی صفائی کا نام ہے. صوفی وہی ہے جس کے دل کے اندر ایسی صفائی آ کر اس کے دل کے اندر ایسی روحانی استعداد آ جائے جو ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اغلب اوقات کے اندر اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اس سے حیا آئے اور اس کی اطاعت پر آئے اور اس کی نافرمانی کو چھوڑے، ہر اطاعت کو کرنے والا بنے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والا بنے، خواہ خلوت میں ہو خواہ جلوت میں ہو. بلکہ اس کو تو خلوت در انجمن، سب میں رہ کر سب سے خالی ہو، یعنی اس کا دھیان مجموع میں بھی کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. یہ ذکر سے اسی کی مشق کہ مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہماری رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ بھری محفل میں ہو، وہ ہمارا دل ان سب کے تاثر سے خالی ہو کر کس کی طرف جائے، پھر گڑبڑ نہیں ہوگی، پھر ہر اطاعت کو جیت چاہے گا، پھر ہر اطاعت کا کرنا آسان ہو، پھر نفس کے ہیلے بہانے نہیں چلتے، پھر کوئی مجبوری نہیں ہے. جو مجبوری ہے ہمارا نفس ہمیں ہر وقت ہمارے اندر پھونکتا رہتا ہے نا، کبھی زمانے کی مجبوری، کبھی محفل کی مجبوری ہے، کبھی طبیعت کی مجبوری ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی مجبوری ہیں. یعنی ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ اس وقت ممکن نہیں ہے شریعت پر چلنا. مصلحت یہ ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا. لیکن جب دل کے اندر شفافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، دل کے اندر روحانیت آئے گی، دل کی صفائی ہوگی علائشوں سے، نفس کی علائشوں سے، دل کی صلاحیت درست ہوگی، دل کے اندر ہمت آئے گی، قوت آئے گی، دل ہمیں ابھارے گا، دل کے اندر ایک ولولہ ہوگا، ایک جوش ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، پھر کوئی مشکل نہیں ہے. پھر مشکل کے اندر بھی آسانی ہوگی، مخالف فضاؤں کے اندر بھی اس کے اندر قوت ہوگی. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانا نہ چاہیے، اس کے اندر کا جذبہ ہوگا، میں نے تو اپنے مولا کو راضی کرنا، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. ایک نوجوان کا تذکرہ، ایک دفعہ ہاسپٹل میں داخل تھا کسی مرض میں، بیچارے بڑا ماشاء اللہ، کوئی نرس کی کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر اچھی نہیں لگتی، تم اتنے خوبصورت ہو، یہ داڑھی تمہارے تیرے چہرے پر اچھی نہیں لگتی. اس نے بے ڈھنگ جواب دے دیا، تم ڈالے کو میرے چہرے، تمہیں اچھی نہیں لگتی تو میرے چہرے کو. یعنی کیا کہ جس کے لیے میں رکھی ہے اس کو اچھی لگ رہی ہے، تمہیں لگتی نہ لگے. یہ ہے کہ نظر اللہ پر ہے، اس کی اطاعت پر ہے، اس کی مرضی، اس کی منشا کو جاننے پر ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ہمیں مانے نہ مانے، ہمیں پھر برادری کے تقاضے سارے مخلوق، پھر خاندان کے تقاضے مخلوق، پھر نفس کے تقاضے سارے مخلوق، پھر اندر میں وہ قوت آئے گی کہ میں نے تو اللہ کی ماننی ہے. پھر نفس کیا سمجھاتا ہے؟ اکیلے رہ جاؤ گے، کٹ جاؤ گے خاندان سے، برادری سے، ماحول سے، معاشرے سے، اچھوتے لوگوں کے. کیوں جی؟ لیکن تجربہ بتاتا ہے، مشاہدہ بتاتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اپنے اندر کی صفائی کرنے کے بعد اگر شریعت کو اپناتا ہے تو اللہ اس کی محبت دلوں کے اندر ڈال دیتے. نہیں اس کی عزت اللہ کراتے ہیں، محبوبیت اللہ عطا فرماتے ہیں، اور نفس ڈرا رہے کہ کٹ جاؤ، اکیلے رہ جاؤ. جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ پاک محبت کراتے ہیں دلوں میں، سب ہیلے ہیں ٹوکری لی. لیکن جب شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، قوت آتی ہے، اور ہمت آتی ہے، پھر سارے بھر جاتے. پھر دنیا کے اندر جو اللہ نے جائز خواہشات رکھی ہیں، ان جائز خواہشات سے رہیت اندوز یہ اللہ والے دنیا دار نہیں ہوتے. جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں، ان سے صحیح مستفید یہ اللہ والے ہوتے ہیں، صحیح لطف یہی اٹھاتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی زندگی یہ نا ہے خشک زندگی، خشک نہیں. ابھی ہمارا بیٹھ گرام میں وہاں والوں کے اندر اللہ نے جو صفات رکھی ہیں ہمارے حضرت کی جو محنت ہوئی, انہیں واقعی نظر آتا ہے کہ ان کے اندر تشکر کے جذبات جو ہے نا, کھانا سامنے آیا ایک کیا جیسے ملنے کے لیے آئے ہیں. لالا جی ہم کہتے ہیں تو بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں, مطلب 85 کی عمر ہے, ضعیف ہیں, محبت میں آ جاتے ہیں جب بھی آنا ہوتا ہے. تو یہ اکرام کچھ رکھتے ہیں جس کو رکھتے, تو پہلے اس کو دیکھ کر تو آپ اٹھا ایسے جانا تیرا شکر ہے تیری نعم تھی, یعنی پھر کھاتے ہیں باقاعدہ استحضار بنا کر اس کا ایک مزہ دے رہے ہوتے ہیں, ان کا مطلب آ پھر اس کو کر. امریکہ دعوت بھی کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی ہم جاتے ہیں تو کئی انواع جمع کر لیتے ہیں, حالانکہ وہاں کے اعتبار سے غریب, لیکن ایک محبت. اب جتنے بھی اصرار کرو کہ تکلف نہ کرنا, یہ نہ کرنا, وہ کرنا, کہ جو اللہ نے کرانا کھلائے وعدہ نہیں کرتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان بچاروں پر مشقت نہ آئے, کبھی سادہ سا بنا لینا ٹھیک ہے, ہم چاہے پیے گا کھانا نہیں کھائے, جو اللہ نے کھلانا کھلائے وعدہ نہیں کرتے, جو اللہ نے کھلانا پھر ماشاءاللہ اتنی انواع جمع کرتے اور پھر بٹھا کے پھر کہیں گے دیکھو اللہ کی کتنی نعمتیں. یعنی دھیان ادھر ہی جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھو کتنی دی. ایک بزرگ صاحب تھے ہمارے, لالا مدثر سو سے زیادہ عمر ان کی, اڑتے جاتے سب سے آگے آگے پڑھو, وہ ملنے کے لیے آئے اور اپنے ہاتھ کی دعوت, ہم مدد کر رہے ہیں, ٹال رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہم چائے پیتے ہیں, چپ جو اللہ نے کھلانا کھلائے جا کے وہاں سے اپنے بیٹے سے فون کرایا ڈاکٹر کھانا کیوں نہیں کھانا, کھانا ہم دیکھیے محبت کی بات ہے, کیوں نہیں کھانا کھانا, کھانا اتنی انواع جمع کر کے اور اس کے بعد پھر مار دیتے اللہ کی شان رضاکت پر یقین نہیں ہے, یعنی میں کھلا رہی کھلا رہی. اس کی شک تو نہیں ہے, میں اللہ کا شکر ہے, ہم تو آپ کو بھی شکر میں بچانا چاہ رہے ہیں, یعنی اس پر ان کو ناراضگی کب نہیں کر رہا کہ کیوں روک رہے ہیں. ادب سے عرض کیا کہ بات یہ نہیں ہے, بات تو صرف یہ کہ ہم آپ کو مشقت سے بتانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو ہے کہ ایسے وہ جذبات ہیں کہ میں نے آپ کو اس کالی گاڑی سے دیکھا یہاں پر آتے 74 سے جانا پھر وہاں پر ظاہر ہے اس میں کالی گاڑی ہوگی. تو یہ دینی محبت ایک عجیب چیز ہے کہ اندر سے اٹھ رہی ہو اور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کھانے میں مزہ اٹھا رہے ہیں اور اظہار بھی کر رہے تھے آپ کی سب نعمت کرتے ہیں. تو دینی زندگی خوش زندگی نہیں ہے, یہ ایسے خیال ہے, عزت ہے, محبوبیت ہے, دنیا کی ان جائز لذتوں سے بھی صحیح لطف اٹھانا بھی یہ دل کے اندر کی شفافت کے ساتھ ہی ہے, ورنہ تفکرات جس اتنے غالب ہو جاتے ہیں بیکار ہے. لیکن گھر میں تفرقہ پڑا ہوا ہو, اور کوئی پریشانی ہو, کوئی حادثہ ہوا ہو, اور کھانے کئی قسم کے پڑے ہوئے ہو, تو مزہ آتا نہیں کھانا, اور دل کے اندر اطمینان پھوٹ رہا ہو تو سوکھی چیز بھی جانا کھانے کا مزہ آتا. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے, اور دلوں کی اصلاح کیا ہے, دل اپنا اصلی کام کرنے لگے, یعنی اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے, اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے, پھر محبت سب کچھ کرا دے گی. پھر محبت جو ہے وہ اندر سے ابھارتی ہے, محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہے, پھر اس کی نافرمانی کی طرف جو ہے لرز جاتا ہے, نافرمانی کے تصور سے لرز جاتا ہے کہ نافرمانی کے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. تو بھائی اسی کو سامنے رکھ کر ہمارا یہ ملنا جلنا، یہ بیٹھنا، آنا جانا، یہ اسی کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. تصوف یہی ہے، شریعت پر آنا ہے، شریعت سے ہٹنا نہیں ہے. شریعت شریعت، ہمارے حضرت کا جملہ بار بار کانوں میں گونجتا ہے، وہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں. پرانے ہیں، نئے میں تو خیر بعضوں کو تو پتا بھی نہیں ہے، پرانوں کو سب پتا. وہی کیا کہ ہمارے حضرت کا تصوف کیا تھا؟ شریعت. اور ابلی زندگی خود تھی اور اسی پر لانے کی کوشش تھی. یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد کا حاصل کرنا. ایک قاری صاحب نے بتایا مدرسہ ہم کا کہ میں حج پر گیا حضرت کی حیات کا، کچھ مزاج ان کا کچھ سال گزارے وہاں پر، 22 سال قصیم کے اندر بھی کوئی ہاں بھی شاعت و تفیع سے تعلق رہا، تصوف سے، پیروں سے، غلط پیروں کو دیکھ کر شدید ترین تو اس قسم کی رسموں سے ہر چیز میں سے. کہتے حجر اسد کو بوسا دینے کو میرے اندر جمادگی بالکل نہیں، کہ پتھر کو بوسا دوں. یعنی اس حد تک میرے اندر میں شدت، مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ پتھر کو چوم رہے، آپس میں لڑ رہے، جھڑ رہے ایک دوسرے کے ساتھ، پتھر پتھر. خیر میں نے حج تو کر ہی لیا، پہلا حج تھا کہ لیکن اندر میرے یہ تو میں نہیں، کہتے میں یہاں آیا. اب کسی کو میں کہہ بھی نہیں پاتا کہ میرا یہ دل کی کیسے بھی ایسی رہی وہاں پر. میں نے حضرت سے آ کے عرض کیا، حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ، پتھر کو بوسہ دینے کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کو لڑنا بیٹھنا، مجھے اندر سے غصہ آ رہا تھا. قاری صاحب ہم حکمتوں کو نہیں جانتے، حکم کو جانتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں تو حکم کو جانتے، جو کوئی حکم ہے اس کو بوسہ دینے کا. اور سرکار نے بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے میرا سارا بوجھ یوں اتر گیا ایک جملے سے، ہم نہیں جانتے. ہم تو حکم کو جانتے، چونکہ حکم اصل یہ ہے. یعنی ہمارے اندر میں وہ استعداد آ جائے کہ ہم تو حکم کو ماننے کے، جو حکم ہے ہم نے حکم کو ماننا ہے، جس وقت جو حکم ہے حکم ماننا ہے. احکام کی مصلحتوں کو ہم نہیں، ٹھیک ہے اللہ پاک نے بعض حکمتیں ظاہر فرما دی ہیں، اگر نہ بھی ہوں تو پھر ہم نے حکم ماننا بس. تو دل کے اندر جو شفافت آئے گی اور پاکیزگی آئے گی، پھر اندر میں یہ شکوب جو ہے یہ نکل جاتی ہے، پھر حکم کو ماننے کا جذبہ. اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے، اپنے اندر میں استعداد کو لینا. انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کریں گے اور اس ذکر کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے، اس سے ہمارے دلوں میں استعداد آئے گی اور بڑھے گی، وہ قوت بڑھے گی. ماحول کی ان فضاؤں کا مقابلہ جو ہر وقت ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور اس میں مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ اندر میں وہ قوت کم ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر قوت آئے گی، اور قوت پھر ایسے موقع پر ابھرے گی جب ٹکر لگے گی، یہ اور ابھرے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر، اس کو مقصود بنا کر پھر ہم یہ ذکر کریں، تاکہ ذکر سے مذکور کا دھیان خیال رہنے لگے، اسم سے مسمع کی طرف توجہ چلے جائے، تب اس کو سامنے رکھیں ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. تو یہ تصور کی مشق جو ہے آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو توجہ چونکہ جمتی نہیں ہے، بازوں کی بازوں کی جھپی جاتی ہے، کھلی آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بہتر کھلی آنکھوں سے ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور اصل ذکر ہمارا تنہائی کا، ہر ایک اپنا اپنا. وَقْرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کے ساتھ. تو یہ ایک وقتی ضرورت ہے کہ تصور کر کے دل پر لفظ انواح لکھنا، یا تصور کرنا کہ لکھا ہوا ہے، اور اسی کی تکرار محبت سے اللہ 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 اللہ، یہ تکرار ہے ارادے کے ساتھ ہے، اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہمارے رگ رگ ریشے میں اس کی یاد سما جائے، تنہائی کے اندر بھی، مجموع کے اندر بھی، چھوٹی بات میں، بڑی بات میں، ایسے یاد رہنے لگے، اس سے حیا آنے لگے، پھر ہر وقت اس کی طرف توجہ رہے گی، اس کی نافرمانی کی جرت نہیں ہوگی، اور اس کی اطاعت کی رغبت ہوگی. یہی اس سے مقصود ہے، فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے، اور برکت یہی ہے، اور تبرک یہی ہے کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے. تو اللہ سے مانگے، کہ اس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ قوت و ہمت اور پاکیزگی اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے دل میں مشق کر لیں.
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتقى وبك المستغاث وأنت المستعان على خلق لا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونغفر قلوبنا بنور المعرفة واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز دلی حاجات اللہ سے مانگے.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من حبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من حبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Thank you.